نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين سورة تغابن کی آیت نمبر 11 اور 12 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله اس آیت پر پچھلے درس میں کچھ بات ہوئی تھی فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے پچھلے درس میں اس کا کچھ بیان ہوا تھا کہ مصیبت پہنچنے کی اقسام کتنی ہیں مصیبت پہنچتی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے کبھی وہ مصیبت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے رحمت بن کے اور کبھی مصیبت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے عذاب بن کے رحمت بن کے کب پہنچتی ہے اور عذاب بن کے کب پہنچتی ہے اس کی علامات کیا ہیں رحمت بن کے جب مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت میں صبر کی توفیق ملتی ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت کا ٹیکہ لگایا ہے اس ٹیکے کی تکلیف تو ہو رہی ہے مگر یہ ٹیکہ ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کے علاج کے لیے سوئی چبوتا ہے آپ کے فائدے کے لیے اس سوئی میں آپ کی چیخ تو نکلتی ہے مگر آپ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی چیخ ہے کس کے فائدے کے لیے میرے فائدے کے لیے برداشت کر لیتا ہے انسان اور اگر یہ مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آئی ہے تو اس کی علامت کیا ہے کہ نمبر ایک صبر کی توفیق نہیں ملتی کفریہ کلمات زبان سے نکالتا ہے بہت زیادہ چیخو پکار کرتا ہے واویلا کرتا ہے رو رو کے ساری دنیا کو دکھڑے سناتا ہے کسی کے سامنے غم بیان کر لینا یہ ناجائز نہیں ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے غم کو اگر وہ شیئر کر لے کسی کے ساتھ شریک کر لے تو جائز ہے یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رازدار ہے آپ نے ذرا اس کے ساتھ غم میں شرکت ہو جائے کچھ بتا دیا یار یہ ہو رہا ہے آج کل لیکن چیخ چیخ کے دنیا کے سامنے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ جو تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچی ہے یہ رحمت بن کے نہیں آئی بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آئی ہے اس تکلیف سے انسان اللہ سے اور دور ہوتا ہے قریب نہیں ہوتا اور دور ہوتا ہے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے برائیوں میں لگتا ہے تو علامات میں نے بتا دی آپ کو صبر کی توفیق اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے رحمت پھر اس میں ہر ایک کے درجات مختلف ہوتے ہیں کسی کا جو انتہائی درجہ ہوتا ہے نا آخری درجہ اس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو غم پہنچتا ہے مگر اسے غم میں خوشی ہو رہی ہوتی ہے غم غم ہوتا ہی نہیں ہے ایسے بزرگان دین کے ایسے واقعات بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ ہر ایک سے مطلوب نہیں ہے غم ہو تکلیف ہو دل ہے انسان کا پتھر دل نہیں ہے گوشت کا بنا ہوا دل ہے غم زدہ ہوتا ہے لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ غموں میں انسان کے درجات جتنے بلند ہوتے ہیں کسی غم میں، اتنے کسی عبادت سے بھی درجات بلند نہیں ہوتے اگر وہ صبر کر لے۔ ایک روایت ہے، اس کی سند کی تحقیق نہیں، انا عند منکسر القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ میں کس کے پاس ہوتا ہوں؟ ٹوٹے ہوئے دلوں میں، غمزدہ دل میں جتنا اللہ ہوتا ہے اتنا کسی اور دل میں نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان کو غموں کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے اس کو۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس خود چل کے جاتے ہیں، خود ٹیکہ لگواتے ہیں، اگر ٹیکہ تکلیف دہ ہو تو کسی سے کہیں گے بھائی مجھے پکڑ کے رکھنا تاکہ میں ہلوں نہیں، لگا دو بس کسی طریقے سے۔ تو اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، آج میں آگے چلتا ہوں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہدی قلبہُ، اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ غم میں، پریشانی میں تمہارا دل ڈاما ڈول نہ ہونے لگے، الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرنا شروع کر دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط کر لو، اللہ کے وجود پر بھی ایمان۔ جس کا اللہ کے وجود ہی پر ایمان نہیں ہے اسے بھی چھوٹا سا غم پہاڑ جتنا لگتا ہے۔ یہ جو ملحد اور دہریے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا غم جب ان کو پہنچتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی بدقسمت ہیں، کیونکہ اس غم میں مثبت پہلو ان کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا کو۔ ترقی میں تھوڑا سا پیچھے رہ جائے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے، مزے اڑانے کے لیے، ان مزوں میں تھوڑی سی کمی ہو گئی، بیٹھے رہیں گے ٹینشن سے۔ ڈپریشن کی گولیاں جتنی غیر مسلم کھاتے ہیں اتنی مسلمان نہیں کھاتے۔ جتنے ڈپریشن کے مریض اور ذہنی تناؤ کا مریض غیر مسلم ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اور ڈپریشن کے مریض مسلمانوں میں بے دین جتنے ہوتے ہیں، دیندار اتنے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بات، مسلمانوں میں ریشو ڈپریشن کے مریضوں کا سب سے کم ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو دیندار ہوتے ہیں ان میں ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کا معیار اور کم ہوتا ہے۔ پھر ان میں بھی، دینداروں میں بھی، جو علماء ہیں، اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے، یا اور کسی دینی کام سے وابستہ ہے، تبلیغ سے وابستہ ہے، یا خانقاہ سے ہیں، یا جہاد سے ہیں، یا یہ کہ علم سے ہے، ان میں اور کم ہوتا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ انہیں ہر بیماری ہو سکتی ہے، ڈپریشن کی بہت کم ریشو ہو سکتی ہے، کوئی بہت ہی زیادہ غم پہنچے ہوں اور صحت اسے برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتی ہو۔ بعض دفعہ انسان کی صحت ساتھ نہیں دیتی، اس کا دل تو مضبوط ہوتا ہے مگر جسم بھی تو ایک حد تک انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو وہ کسی بزرگ پر جو مشکلیں آئیں اور وہ سہ جاتے ہیں، وہ مشکل ایک عام مسلمان پر آئے گی تو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کسی مولوی صاحب نے آج تک کبھی خودکشی نہیں کی، میرے علم میں نہیں۔ حالانکہ اس زمانے کے مولوی بھی تو ہم جیسے ہی ہوتے ہیں، نالائق سے، اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے، نالائق ہو کے بھی خودکشی کا خیال نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ مولوی لوگ کیا غم پروف ہوتے ہیں؟ ہے بھائی، ٹینشن پروف ہوتے ہیں کیا؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے کیا دنیا میں کوئی ہے جو غم پروف ہو، ٹینشن پروف ہو؟ سارے غم جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں مولویوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ان کے ساتھ بھی پیٹ ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار کی ٹینشن، کاروبار کی، کمائی کی، قرضوں کی، ہر قسم کی ٹینشن جو دنیا میں ہر ایک کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ حقائق کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، تو مشاہدے میں آنے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہم سب کو غم سے بچائے، ہوا تو یہی مانگنی چاہیے۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، اللہ بچائے، ایسا نہ کوئی غم آئے اور برداشت نہ کر پڑے، عبرت کا نشان بن جائے۔ جب اللہ تھام لے دل کو تو پھر ہے، باقی اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن عام مشاہدہ کیا ہے
کہ جو مولوی حضرات کا طبقہ ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ ٹینشن پروف ہوتا ہے. جو میں نے اپنی زندگی میں مولوی حضرات دیکھے ان کو غم ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بڑے بڑے غم پہنچتے ہیں, صبر کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. آپ پرانے لوگوں کو دیکھیں چونکہ دین کے زیادہ قریب تھے, ان کے حالات دیکھیں, انہیں بڑے بڑے غم ہوتے تھے, برداشت کر لیتے تھے. پہلے زمانے کی عورتوں کو دیکھیں, بوڑھی دادیاں نانیاں, بچے مر جاتے تھے بچپن میں, برداشت کرتی تھی. صحابیات میں تو یہ بہت ہی زیادہ توکل تھا اور غم پروف بنایا تھا اللہ نے انہیں. ایک صحابیہ, ان کے بچہ پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا, ان کے شوہر تھکے ہارے رات کو آئے, بچے کا انتقال ہو چکا تھا, دودھ پیتا بچہ چھوٹا. شوہر اگلے دن جب تھکے ہارے محنت مزدوری کر کے رات کو گھر آئے, بیوی نے اپنے آنسو چھپا لیے کہ اگر میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے تو سارا دن کے تھکے ہارے رات کو سو نہیں سکتے پھری. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شوہر کا خیال کہ بھائی مر گیا, زندہ تو ہو نہیں سکتا, یا تو ہونا رونے دھونے سے واپس آ جائے گا, یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو بچہ مر گیا, چپکے سے بتایا نہیں, دفن کر دیا ہو یا رشتے داروں کو بلا کے دن میں, شوہر کو نہیں بتایا. شوہر آپ کو آئے, زوجہ کے قریب بھی گئے, آرام کیا. اگلے دن پوچھا بیٹا کہاں ہے, بچہ کہاں ہے. اور اب کو بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی تھی, بیٹا جو تھا نا ان کے لیے ایسا تھا جیسے لاٹری نکل آئی ہو. تو بیوی نے بتایا کہ دیکھو بھائی, اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے اور واپس لے لے تو اس پہ کسی کو اعتراض کا حق ہے؟ کہا نہیں, حق نہیں ہے. کہا اللہ نے جو امانت دی تھی واپس لے لی. کتنا حوصلہ اس عورت کا اندازہ لگا. اسے پتا تھا کہ چیخنے چلانے سے وہ بچہ واپس نہیں آئے گا اور میرا اجر ضائع ہو جائے گا, اجر ضائع ہو جائے گا. شوہر کا حق بھی جانتی تھی کہ شوہر جو کما رہا ہے میرے لیے. میں اکثر خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنے میاؤں کی قدر کرو. یقین نہ آئے, یورپ میں جا کے دیکھو, یورپ میں عورت کا حال کیا ہے. کوئی اپنی بیوی کو کما کے کھلانے والا نہیں ہے. ابھی کچھ وقت پہلے امریکہ کی عدالت میں ایک کیس آیا. کیس یہ تھا, ایک عورت نے کیس کیا اپنے بیٹے پر کہ یہ جتنا کماتا ہے اپنے کتے کو کھلا دیتا ہے, میں بوڑھی ماں ہوں, مجھے نہیں کھلاتا, مجھے خرچہ نہیں دیتا. جو ماں کو نہیں کھلا سکتا وہ بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا بھائی؟ یہ وہ تہذیب یافتہ قوم ہے جس کے ہم صبح و شام گیت گاتے ہیں, صبح و شام, بڑے اچھے اخلاق, بڑے اچھے, بہت اچھے. اسلام کے سوا دنیا میں کہیں بھی آپ کو خوبی نظر نہیں آئے گی. اگر خوبی ہے کہیں کسی قوم میں, وہ خوبی یا تو اس قوم پہ اس خوبی کو پیدا کرنے میں محنت بہت ہوئی ہے, یا ان کے قانون بڑے سخت ہیں, یا یہ کہ وہ خوبی ایک ایسی خوبی ہے قیامت کے دن وہ خامیوں کے مقابلے میں ہلکی ہوگی. ہم بد اخلاق ہوتے ہیں کسٹمر سے, دوستوں سے, کم از کم ماں باپ سے تو نہیں ہوتے. وہ لوگ کسٹمر سے بڑے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, اسے دھوکہ نہیں دیتے, چیز دو نمبر نہیں بیچتے. میرے بھائی, ہم اگر دو نمبر ہی کرتے ہیں تو بھی کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے. اپنی ذات پھر بھی مقصود نہیں ہوتی, ان کی تو بیوی بچوں کی ٹینشن ہی نہیں, نہ ماں باپ کی ٹینشن. جو کماؤ کھا پی کے ختم کر دو. ہم دو نمبر ہو کے بھی اللہ شاید ہمیں بخش دے. بولے اتنی سارے اہل و عیال کا تو بوجھ اٹھا رہا تھا, اتنے سارے اہل و عیال کا, یہ دو نمبر ہی کوئی اچھا کام نہیں ہے کہیں آپ سمجھے کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ. تو اب دو نمبر ہی, میں تو ایک مبالغہ تھا, ایک بات سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. اور بہرحال کسی قوم میں اگر کوئی خوبی ہو تو اس کو ماننا چاہیے, ان میں خوبیاں بھی ہیں. لیکن قیامت کے دن جو دیکھا جائے گا نا, وہ خوبی یا خامی نہیں بلکہ زیادہ کیا ہے, زیادہ کیا ہے. تو ہمیشہ کسی قوم کے اچھے یا برے ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دو چار خوبیاں کس میں, بلکہ تعلق کیا اس سے ہے کہ من حیث القوم, اس میں خوبیاں غالب ہیں یا خامیاں غالب؟ تو مسلمان قوم میں خوبیاں غالب ہیں، خامیاں من حیث القوم کم ہیں. تو کیس کیا کیا ہے؟ بوڑھی ماں نے کہ میرا بیٹا، میں اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہوں، مجھے نہیں کچھ بھی کھلاتا، خرچ کس پہ کرتا ہے؟ کتے پہ. عدالت نے اس کے بیٹے کو بلایا، ثابت ہوا اقرار جرم ہوا، تو عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ ماں کا خرچہ بیٹے کے ذمے نہیں، کتے کا خرچہ اس کے ذمے ہے، کیونکہ کتا کو اس نے گھر میں لا کے پالا ہے. اور ماں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اگر آپ کو بیٹا نہیں دے رہا تو اولڈ سینٹر میں آپ داخل ہو جائیں. بوڑھوں کے لیے گورنمنٹ نے ایک بنایا ہے، اس میں آپ کو عزت احترام کے ساتھ رکھا جائے گا. جب گورنمنٹ آپ کا خرچہ اٹھا رہی ہے تو بیٹے پہ خرچہ کیوں ڈالا جائے؟ تو اولڈ سینٹر میں اسے خرچہ تو مل جائے گا، مگر اولاد کی محبت مل جائے گی؟ ہے بھائی، ماں اور باپ تو کیا چاہتے ہیں، ہمیں بڑھاپے میں اولاد کی محبت پہلے چاہیے، خرچہ بعد میں. تو جو ماں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، ممکن ہے سارے ایسے نہ ہوں، کچھ اچھے بھی ہوں ان میں، میں ایک بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں، میں بتا رہا تھا کہ خواتین کو اپنے شوہروں کی قدر کرنی چاہیے. ساری زندگی جو کما کما کے کھلاتے ہیں نا، یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. دیکھو، ایک آدمی اگر اکیلا ہو، شادی شدہ نہ ہو، تو کتنی ٹینشن فری زندگی ہے. نمبر ایک، اس کو اپنے گزارے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ 4 سے 5 ہزار میں ایک آدمی، ایک اکیلے آدمی کی جیب خرچی بہت ہے. ہوٹلوں میں کھانا کھائے گا، بہت زیادہ 10 ہزار میں کھا لے گا، روزانہ بدل بدل کے کھائے گا ہوٹلوں میں کھانا، 10 ہزار بھی بہت ہے، بہت زیادہ کر لو 20 ہزار. ایک اکیلا آدمی عیاشی کر سکتا ہے 20 ہزار میں، گٹکے کا بھی نکالنے سے، پان سگریٹ کا بھی نکالنے. سونے کے لیے اس کو رات کو ایک کمرہ چاہیے ہوگا، کہیں بھی اکیلا آدمی سو جاتا ہے. اسٹیشن پہ چلے جائیں، 20 روپے کی چارپائی سنا مل جاتی ہے، وہاں سو جائے گا. اکیلے کا کیا ہے، کہیں بھی سو جائے. خالہ کے گھر چلا جائے، ماموں کے گھر چلا جائے، مدنی مسجد سب سے بہترین، بیان بھی سن لو سو بھی جاؤ. بہت سے تو اچھی نیت سے جاتے ہیں، بعض نالائق کیا کرتے ہیں، چلو یار سو جائیں گے. تو اکیلے آدمی کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، ٹینشن فری زندگی گزارے. لیکن ایک بیوی کو لاتا ہے تو کتنے خرچے، اس کا اپنا راشن پانی کا، پوری دکان سے ایک راشن شروع ہو جاتا ہے. ہے بھائی، پتی، آٹا، چینی، دال، اور پھر گھر کا سامان، بیڈ، پلیٹیں، چمچے، کفگیر، اور پھر چمچوں کی مختلف قسمیں، ڈونگے کا چمچہ اور چاول کھانے کا الگ چمچہ، پھر پلیٹوں کی قسمیں. یہ سارے خرچے کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ بیوی آئی ہے تو گھر کا سارا سامان، سارے لوازمات کرنا ہے. تو جہیز تو چلو ایک دفعہ لے آئیے، وہ تو ریپیئرنگ تو آپ کے ذمہ ہوتی ہے نا، تو چمچے تو گم ہوتے رہتے ہیں. تو 10 قسم کے چمچے، پھر پلیٹیں، پھر مہمانوں کے خرچے کے لیے الگ، پھر ڈرائنگ روم الگ، پھر اس میں صوفے الگ، کارپیٹ الگ، اور کچن کی کیبنٹ الگ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہوتے، پھر لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے جنریٹر الگ، پھر اس کی گیس کا بل، پھر بجلی کا بل، اتنے بل اتنے بل. یہ ابھی بچہ نہیں ہوا ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے، پورے گھر کا کرایہ یا ذاتی گھر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرایہ لگا لو، پھر گھر لگا لو، کرایے کا ایڈوانس لگا لو. اکیلا جتنا خرچہ اٹھا سکتا ہے نا، اس سے کم 20 گنا خرچہ بڑھ جاتا ہے اس کا. 20 کم سے کم بتا رہا ہوں میں، بڑھتا اس سے زیادہ ہی ہے. ورنہ اکیلے آدمی کے خرچہ اور ایک گھر کے خرچے میں تو کوئی تناسب ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اولاد ہو جائے، راشن ڈبل ہو جاتا ہے. پھر اس کے اسکول کے خرچے، آنے بہن کے کنوینس کا خرچہ، اسکول کی فیسوں کا خرچہ، پھر اس کی بیماریوں کا خرچہ، اور بیماریوں کی ٹینشنیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، لے کے آنا، وغیرہ وغیرہ، پیمپر اور چڈی اور نیپی اور ہفتہ بازار اور منگل بازار. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنے نمبر کی پیمپر، اتنے نمبر کی چڈی، یہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا، یہ چھوٹی پڑ گئی، دوبارہ جاؤ دوسری والی لے کر آؤ، تھوڑا بڑا ہو گیا، یہ زیادہ بڑی ہو گئی، دوبارہ واپس کرا، سارا دن اسی میں لگا رہے گا کچھ. اور جس کے 3 ماشاءاللہ 3 دن گھر ہوں، اس کی زندگی سوچ لیں. تو کتنی بڑی ٹینشن پالتا ہے، کتنی بڑی ٹینشن. اور پھر اولاد دو تین ہو گئے, چار پانچ ہو گئے, پھر بیٹیاں, ان بیٹیوں کی ٹینشن ہے, ان کی شادیوں کی فکر, سارا خرچہ ہونا ان کے جہیز کا اور سب چیزوں کا, پھر بھی رشتوں کی فکر. یہ ٹینشن بھی کس پہ آتی ہے؟ مرد پہ آتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری. پھر شادیاں ہو گئی, اس کے بعد دامادوں کی ٹینشن, صحیح چل رہا ہے غلط چل رہا ہے. صحیح تو سو میں کوئی ایک آدھی نکل آتا ہے. جب شادی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ عجیب چیز ملی ہے بھائی, اتنے استخارے نکالے تھے, سارے پازیٹو آ رہے تھے, پھر بھی یہ نکلا. تمیز سے رہتا ہی نہیں. شریف آدمی ہوگا تو داماد غالب آ جائے گا شریف سسرال پہ, اور اگر آپ بدماش ہوں گے تو آپ غالب آ جائیں گے. تو یہ ساری کی ساری ٹینشن انسان ایک عورت کے لیے اٹھاتا ہے, عورت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اس حق کو تسلیم کیا ہے. اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا اس اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. معمولی چیز نہیں ہے. ایک صاحب یورپ کا دورہ کر کے آئے اور کہنے لگے بھائی پاکستان ہندوستان میں مسلمانوں کی عورتیں تو جنت میں رہتی ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہے ہیں؟ تائیوان یہ پتہ نہیں کہاں رہ کر آئے تھے, وہ تو عیسائیوں کا ملک تھا, کہہ رہے ہیں وہاں تو عجیب حساب کتاب ہے, جو ہے وہ ذمہ داری کوئی مرد اٹھاتا ہی نہیں ہے بیوی بچوں کی. عورتیں کما کما کے پاگل ہو گئی ہیں, اور مرد زانی بھی ہوتے ہیں, ایک عورت پہ گزارا نہیں کرتے, دس دس عورتوں سے منہ کالا کرتے ہیں. عیش و عشرت کی زندگی, عیش و عشرت کی زندگی. اس عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو پتا ہے کہ میرا شوہر نہ کما کے مجھے کھلاتا ہے اور نہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ یہ صرف میرے پاس آتا ہے, دس عورتوں سے منہ کالا کرتا ہے. کیا زندگی ہوگی اس عورت کی جس کو اپنے شوہر پر اطمینان نہیں. یہ وہ کلچر ہے جس پر آج کا نوجوان مرتا ہے, اور آج کی عورت بھی مرتی ہے. کتنا اچھا کلچر ہے, لعنت, سو دفعہ لعنت ایسے کلچر پہ, سو دفعہ لعنت. اس کلچر نے مرد کو عیاش بنایا ہے, عورت کا بیڑا غرق کر دیا. اور ہماری شریعت نے عورت کو عیش و عشرت کی زندگی دی ہے, مرد پہ پابندیاں لگا دی ہیں, نظر نہیں اٹھا سکتا غیر محرم عورت کی طرف, نظر نہیں اٹھا سکتا, وہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دی. مگر افسوس کہ پھر بھی ہمارے ہاں عورت اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ خواتین کے حقوق پر کم بات کرتے ہیں, مردوں کے حقوق پر زیادہ کرتے ہیں, جبکہ خانقاہوں میں خواتین کے حقوق پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں, مردوں کے حقوق پر کم ہوتی ہیں. وہاں مردوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کریں اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ, آپ الٹا کرتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے حقوق تو دونوں کے بیان کیے ہیں, لیکن ہمیں جو مشاہدہ ہو رہا ہے, مشاہدہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ آج کل شریف آدمی کسی کو مل جائے تو عورت اس کا حق ادا نہیں کرتی. بدماش جو ہے نا, بدماش جو بیانات میں بیٹھتے ہی نہیں ہے, بہت سے مرد ظالم ہیں مگر وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ پھر کسی دین کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو انہی پہ خطاب کریں گے نا جو سامنے یہ مظلوم بےچارے بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کو خطاب کریں گے نا, نیک نیک سے بیان سننے آئے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خواتین کے حقوق کی کوئی انتہا نہیں ہے, اینڈ نہیں ہے کہ یہاں تک حق ختم ہو جائے گا. مرد کی ذمہ داری ہے وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے. بنیادی دو تین مرد کی میں بتا دوں, یہ گڑبڑ نہ, گھر میں داخل ہوتا ہے اور پیشانی پہ بل ہوتے ہیں اس کے, یہ ظالم آدمی ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, یہ جنگلی ہے. کیا ہے؟ جنگلی, انسان کا بچہ نہیں ہے, تمیز سے بات نہیں کرتا. گھر میں داخل ہوتا ہے سلام ہی نہیں کرتا, کوئی کھانا پکنے میں اونچ نیچ ہو جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے, یہ جنگلی ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. زوجہ کے بنیادی حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, گیس بجلی کا بل ہی نہیں دے رہا, تو یہ کیا ہے؟ بول لیں آپ بھی, بولو بھائی جنگلی. اتنی تو انسانیت ہو, گیس بجلی کا بل تو کم وقت ادا کر. کیونکہ ایسے خواتین کے فون آتے ہیں, میاں صاحب گیس بجلی کا بل نہیں دے رہے, بولے تم بھرو. کیا بول رہے ہیں؟ تو یہ انسان کا بچہ ہے, بل تو دے بھائی تو جا کے. یہ ذمہ داری ہے شوہر کی. نمبر دو, جب زوجہ کے رشتے دار آئیں تو ان کا اکرام کرے, بدتمیزی سے پیش نہ آئے, یہ بھی سسرال کہا تھا. تو دو چار ایسی باتیں ہیں
نہ نفقہ پورا کرے، 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم زوجہ کو دیا کرے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ 24 گھنٹے میں کبھی تھوڑا سا تمیز سے بات کرنے کے لیے. بعضوں کی روٹین ہے، رات کو 1 بجے آئے سو گئے اور صبح 10 بجے ناشتہ کر کے نکل لیے. تو ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت سلام دعا، او بھائی خیریت، طبیعت ٹھیک، بچے بچے سیٹ، اتنی تمیز دار، اتنا تمیز اس کو اس کے خاندان نے سکھائی. اور نمبر 4 کہ گھر آیا کرے. بعض ایسے ہیں آتے ہی رات کو بھی غائب رہتے ہیں، یہ شریف آدمی کی علامت؟ بولو بھائی، شادی ہو گئی مگر رات کو دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، یہ انسان کے شریف ہونے کی علامت نہیں. اگر یہ ساری چیزیں اس میں موٹی موٹی پائی جاتی ہیں، اب اگر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بیوی کا قصور ہے. نہیں، یہ بات سمجھ، یہ موٹے موٹے بنیادی حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے، اب اگر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو گڑبڑ کس کی طرف سے ہے؟ اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اس میں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ میں وہ بات نہیں کرتا جو خامخواہ میں خواتین کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ بعض لوگ کر دیتے ہیں تاکہ خواتین بیان میں آیا کریں اور بس حقوق ہو. نہیں ہوتا ایسے، پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے، پھر چترول لگانے پڑتے ہیں. میرے پاس آتے ہیں بہت سے داماد روتے ہوئے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے. میں کہ بھائی اپنے حقوق ادا کرو. کہہ رہے ہیں ہاں کر لیے سب کچھ، پھر بھی بیوی تیز زبان سے. ایک دفعہ میں پنجاب میں تھا، ایک صاحب جن کا جاپان کا میں 0 میٹر گاڑیوں کا شو روم، کتنے کروڑ پتی ہوں گے وہ، ہے بھائی، اتنے پریشان، اتنے پریشان، کہتے ہیں اتنا بڑا میرا شو روم، میں نے کروڑوں روپے بیوی پہ خرچ کر دیے ہیں، مگر اس میں ایک خامی ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتی. جب بات کرے گی ایسے جیسے پتھر اٹھا کے مار رہی ہے، کہ اس سے میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں میں وقت سے پہلے، اور بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ اور مائیں پھر جو غلط قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ بیٹوں کو کہہ رہے اب کیا ہے کہ میں یہاں تک تیار کہ بھائی تجھے حج بھی میں نے کرا دیا، عمرہ بھی کرا دیا، چل تجھے ایک اور دفعہ عمرہ کرا دیتا ہوں. عمرہ کرا کے لایا میں اس کو تاکہ اس کو ایک احسان مانے کہ دیکھو کتنا اچھا میاں. کہہ رہے مگر تمیز اس کو. میں نے کہا آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اس کو عمرہ کرایا، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی دھلائی کرتے آپ تسلی سے. بولو جب تمہارا ہر خرچہ پورا ہو رہا ہے، سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تو پھر تمہیں تمیز سے بات. میں ڈپریشن کا مریض بن گیا، مر رہا ہوں میں، دیکھ رہے ہیں مجھے ایک اٹیک ہو چکا ہے، دوسرا ہونے والا ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ عمرے پہ عمرے کروائیں، اس کا حل کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ حساب کتاب صحیح ہونے والا. بولے عمرہ مجھ پہ واجب نہیں ہے، اور پھر نان نفقے میں کمی کرتے ہیں. بولے صرف ضروری خرچہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، جو مرضی کرنا ہے کرو، پولیس میں جائے، تھانے میں جائے، باڑ میں جائے، سیگی جیسے. کیا خیال؟ تو اگر یہ اخلاق ہی درست نہیں آدمی کے، پھر تو اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے. بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو غم جو ہے نا، غم، تکلیف، غم جب انسان کو پہنچتے ہیں تو وہ. ہاں میں ان صحابیہ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ان صحابیہ نے اپنے شوہر کا کتنا خیال کیا. تو ہماری خواتین کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے، اپنے شوہر کو اپنی جنت سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے. مگر ہمارے علماء اور اکابر ایک بات کہتے ہیں کہ جب بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق کی بات کرو تو مردوں کے سامنے نہیں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بات اس وقت کرو جب صرف خواتین میں بیان ہو رہا ہو. سمجھ میں آئی؟ ان صرف خواتین میں ہو تو ان کو شوہر کا حق سکھایا جائے. جب مردوں میں بات ہوتی ہے تو جو غلط قسم کے آدمی جو حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں. وہ بیوی کو گھر جا کے مزید تقریر سناتے ہیں کہ دیکھو میں تو پہلے ہی کہتا تھا اللہ نے اتنا بڑا حق رکھا ہے. تو اس لیے، لیکن اب مجبوری ہے، میں الگ سے خواتین میں تو بیان ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے مردوں کے لیے اللہ نے ایک دوسرا قانون بیان کیا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ بھائی اگر تمہاری زوجہ میں کوئی عیب ہے، کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے، بد زبانی ہے، تو برداشت کرو اس کو، اس لیے کہ اگر تم برداشت کرو گے تو ممکن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری خیر رکھی ہو. بس ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے ایک بات آگے لے کے چلتا ہوں. ہمارے ایک استاذ تھے، ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا رہتا تھا، ان کو بیوی پسند نہیں تھی، بد اخلاق تھی، تو انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق دینے کا. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے، حضرت سے فرمایا کہ میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس میں یہ عیب ہے،
تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی اس میں بھلائی پیدا کر دے تمہارے لیے. قرآن میں آتا ہے نا خیر کثیر, کچھ چیزوں میں عیب ہوتا ہے مگر اسی عیب دار چیز میں اللہ ایک خیر پیدا کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ بھی برداشت کرو تاکہ اللہ خیر پیدا کر دیں. کہہ رہے میں نے اپنے شیخ کی بات مانی اور میں نے نہیں دی طلاق. تو پھر کئی سال کے بعد ہمیں بتا رہے تھے یہ واقعہ اور اپنے بیٹوں کی طرف, ان کے بیٹے بڑے نیک پرہیزگار ہیں, ورنہ علماء کے بیٹے عام طور پہ بگڑ جاتے ہیں. کیوں بگڑتے ہیں اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا. ان کے بیٹے بڑے نیک ہیں, بڑے متواضع, بالکل باپ جیسے نیک شریف. دل چاہتا ہے کہ ان کے والد کے بعد ان سے بیعت ہو جائے انسان, اتنے نیک ماشاءاللہ بیٹے. تو ہمیں کہنے لگے دیکھو یہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے مجھے دی, اتنے نیک بیٹے دے دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بد اخلاق اس وقت, بد اخلاق یعنی کچھ جھگڑے تھے ان کے, ممکن ہے وہ نہ بخت اخلاق والے ان کے خیال کے مطابق, تو برداشت کی, اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک اولاد دے دی. تو دونوں طرف سے معاملہ ہے. باقی یہ جو ہے نا کہ علماء کے بچے بگڑتے کیوں ہیں, یہ اس لیے بگڑتے ہیں کہ انہیں بچپن میں وہ عزت مل جاتی ہے جو ان عالم بزرگ کو بہت بعد میں جا کے ملی ہوتی ہے. انہوں نے تو مجاہدے کیے ہوتے ہیں نا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. انہوں نے تو مدرسوں میں رگڑائی ہوئی ہوتی ہے ان کی, مجاہدے کیے ہوتے ہیں, تو وہ مجاہدوں سے گزرنے کے بعد پھر انسان کو عزت ملتی ہے تو تکبر کا خطرہ نہیں ہوتا. اور انہیں بغیر مجاہدوں کے بچپن سے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب میرے بچے آپ کو یہاں کھیلتے ہوئے نظر آئیں تو ان سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. ہر ایک عزت دے رہا ہے, ہر ایک ٹافی لا کے پکڑا رہا ہے, مجھے ڈر ہوتا ہے کہ بگڑیں گے یہ. اور اگر کوئی بچہ کسی بڑے سے بدتمیزی کرے تو اسی وقت اس کو ڈانٹ لگائے وہاں پہ. میں نے دیکھا ہے کوئی بچہ میرا یہاں کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے, وہ بڑا کچھ کہہ ہی نہیں رہا اس کو. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ امام صاحب کا بیٹا ہے لہذا ہم نے کچھ کہہ دیا, کوئی آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. تو یہ بگاڑنے والی بات ہے. بیان میں اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کو میں لے کے جا رہا تھا تو اس کو لوگ بھی عزت احترام سے بٹھا رہے ہیں. بھائی وہ بچہ ہے, اس کے ساتھ بچوں جیسا معاملہ کرو, زیادہ فری نہ ہو اس کے ساتھ. اس کو یہ احساس کیوں دلا رہے ہو کہ تم فلاں اتنے بڑے, آپ کے خیال کے مطابق کوئی اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کے بیٹے ہو. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ جو بڑے استاذ کا بیٹا ہوتا ہے نا وہ لائن میں نہیں لگا ہوتا. جیسے کوئی لائن میں لگے ہوئے ہیں نا سب نماز کے لیے جا رہے ہیں یا کسی, تو وہ چونکہ استاذ ہے تو استاذ کی انگلی پکڑ کے. ہمارے اساتذہ اس کو منع کرتے ہیں کہ مدرسے میں جب بچوں کو لے کر آؤ تو ان کو بتاؤ کہ آپ دوسرے طلبہ کی طرح طالب علم ہیں, استاذ کے بیٹے نہیں ہیں. جیسے دوسرے طلبہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کھانے کی, آپ بھی وہیں, جہاں دوسرے کھانا کھا رہے ہیں وہیں آپ بھی بیٹھ کے کھاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ جہاں اساتذہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہاں کھاؤ, نہ نہ نہ, جہاں طلبہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہیں انہیں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھو. تو ہمارے جو استاد جن کا میں قصہ سنا رہا ہوں, انہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی ہے, ان کو مدرسوں میں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم ہمارے بیٹے ہو, بلکہ یہ کہ تم اس مدرسے کے ایسے ہی طالب علم ہو جیسے دوسرے ہیں طالب علم. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں بچے جب میرے گھومتے پھرتے نظر آئیں تو ان کو, یہ تو ہر آدمی کوئی دکان سے بسکٹ خرید کے لا کے, اس سے تو بچہ ویسے ہی بگڑ جاتا ہے, لالچی اور اس میں پیسوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی ہر ایک کی جیب پہ نظر رکھے گا, اب شاید انکل مجھے کچھ دلائیں. تو ایسا کیا کر رہا ہے, یہ تو لالچ پیدا ہو جائے گی بچوں میں. اس لیے ان کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں, بیٹھا ہے بیٹھا رہنے دے آرام سے. تو یہ بگڑنے کی وجہ ہے. اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی, آپ اگر کوئی آفیسر بن گئے ہیں, کوئی عزت دار بن گئے ہیں, تو بچوں کو بچہ ہی سمجھیں. آپ اگر 18ویں گریڈ کے ہیں تو آپ کا بچہ 18ویں گریڈ کا نہیں. جو دیکھا ہے نا اسمگلر اور بڑے بڑے آفیسر اور جو یہ جو بیوروکریٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے بچے کیسے فرعون ہوتے ہیں, متکبر. وجہ اس کی ہے کہ ان کو باپ کے بڑے ہونے کا بچپن سے احساس ہوتا ہے, تو کسی سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے, بات ہی نہیں کرتے. ان کو کوئی اگر تھوڑا سا کان مروڑ دے فوراً تانا دیں گے, تجھے پتا نہیں ہے میں کس باپ کا بیٹا ہوں, تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں. اس سے بچہ بچپن سے ہی فرعون بن رہا ہے. انسان انسان بنتا ہے توازو, اس کو بچپن سے بڑوں کی خدمت سکھائی جائے. دیکھو پہلے زمانے میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں اپنے بچوں کی تربیت کی ایسی فکر ہوتی تھی کہ اس میں تکبر پیدا نہ ہو جائے. کیسی فکر, میں واقعہ سناؤں. بادشاہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان بچوں کو بزرگوں کی خدمت پہ لگا دیا کرتے تھے کہ اس میں کہیں بادشاہی والا خناس نہ پیدا ہو جائے, فرعون نہ بن جائے کہیں. ہارون رشید نے اپنا بچہ امام مالک کی خدمت میں داخل کر دیا, یا کسی اور محدث, ابھی مجھے نام یاد نہیں, جب گئے ہیں تربیت کے لیے داخل کر دیا. ان کے ہاں تعلیم سے زیادہ اہمیت کس کی تھی؟ تربیت کی. ہمارے ہاں تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے, تربیت کی کم ہے. ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو بے شک انسان نہ ہو, گدا ہو ڈاکو بنے چور بنے لیکن ہو تعلیم یافتہ. اور صحابہ تابعین کی اہمیت کے دل میں اہمیت کیا تھی؟ انسان پہلے بنے، تمیز دار پہلے ہو، باقی چیزیں، وہ تعلیم جس میں تمیز نہ ہو وہ تعلیم تو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، وہ تو کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیتا. تو بادشاہ نے اپنا بیٹا داخل کیا، تبع تابعین کا دور تھا، بیٹا داخل کیا ایک بزرگ کی خدمت میں کہ ان کی خدمت کرو، ان کی صبح و شام جوتیاں سیدھی کرو تاکہ تمہارے اندر یہ شہزادہ والا جو کی شہزادگی کا جو ایک تکبر ہے نا یہ ٹوٹ جائے. تو ایک دفعہ گئے ان کے پاس، دیکھا کہ بچہ جو ہے لوٹا ہاتھ میں پکڑ کے ان بزرگ کو وضو کرا رہا ہے، ان بزرگ کو کیا کروا رہا ہے اور بزرگ اپنے ہاتھ سے چہرہ بھی دھو رہے ہیں، بازو بھی دھو رہے ہیں. تو انہوں نے، بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے اپنا بچہ آپ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا، یہ تربیت سکھا رہے ہیں آپ اس کو کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہی اپنے پاؤں بھی صاف کر رہے ہیں، میں نے تو تربیت کے لیے بھیجا تھا، اس سے کیا تربیت ہوگی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ لوٹا سے پانی بھی یہ پھینکتا اور اپنے ہاتھ سے پاؤں بھی آپ کے خود صاف کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ بچہ جو ایسے ماحول میں پلے گا اس کو علماء کی بھی قدر ہوگی، بوڑھوں کی بھی قدر ہوگی، بزرگوں کی بھی قدر ہوگی. اور اگر آپ نے بچپن سے بتا دیا کہ میں علاقے کا ناظم، دیکھ تیرے کو محلے میں کوئی چھیڑے میرے کو بتانا، تجھے کوئی محلے میں چھیڑے پہلی بات تو رکھ کے تھپڑ لگانا، اور جواب میں اگر اس نے لگایا تو مجھے بتا دینا، پھر پورا قافلہ لے کے اس سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اس سے بچہ بچپن سے ہی ایک تو چھوئی موئی بن جاتا ہے، تو اسے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، اس میں برداشت کی قوت ختم. جس میں برداشت کی قوت ختم ہو گئی اس میں قیادت کی صلاحیت تو ہو ہی نہیں سکتی. قائد بننے کے لیے نا بہت قوت برداشت چاہیے. تمام پیغمبروں سے اللہ نے بکریاں چرائی ہیں، اس کے بعد ان کو نبوت دی ہے، اور اللہ نے اس کے بعد ان کو قائد بنایا ہے، کیونکہ بکریاں چرانے سے ان میں تواضع بھی پیدا ہوئی، قوت برداشت بھی پیدا ہوئی ہے. بکری تنگ بہت کرتی ہے مگر آپ اس پہ غصہ اتار نہیں سکتے، کمزور بہت ہے، ایک مکہ لگا دیں نیچے مر جائے گی گر کے. برداشت کی قوت تو یاد رکھو، جس کو مقتدا اور رہبر بننا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، تواضع پیدا کرتے ہیں اس کے اندر. تو ان بزرگ کے واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ پہلے زمانے میں بادشاہ اپنے بچوں کی تربیت کی کیسے فکر کرتے تھے. یہاں ایک اور بات میں بتا دوں کہ دیکھو، اپنے بچوں کو بچپن سے علماء کی خدمت میں لے جایا کرو، بچپن سے ان کے دل میں علماء کا ادب ڈالو. اس سے کیا ہوگا، اگر وہ خدا نہ خواستہ بے دین بھی بن گئے نا، بے دین بھی، لیکن ان کے دل میں علماء کی قدر رہے گی، اور جس کے دل میں علماء کی قدر رہتی ہے اس کے دل میں اسلام کی بھی قدر رہتی ہے، اس کو احساس رہے گا کہ میں غلط ہوں، مجھے ایسا ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے دل میں بچپن سے ہی مولویوں کی برائیاں شروع کر دی، یہ مولوی دو نمبر ہوتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، تو یاد رکھو پھر بچہ بے لگام ہو جائے گا، بولے گا مولوی ایسے ہوتے ہیں، میرا ابا کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر وہ آپ کا حق بھی ادا نہیں کرے گا، وہ فالو کرے گا انگریز کو. پھر کس کو فالو کرے گا؟ وہ انگریز کو، کہے گا اسلام بھی غلط ہے. بچپن سے بچوں کو نہیں بار بار برائیاں کر کر کے، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے. میری جب تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے، میری ناک کی ہڈی بڑھ گئی تھی، اس کا میں نے آپریشن کروانا تھا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر نے میرا بہت کرنا، اس وقت طالب علم تھا، بلکہ طالب علم کا پہلا ہی سال ہوگا شاید. تو میں گیا اس ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے بڑا اکرام کیا میرا، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مدرسے میں پڑھتے. پہلی دفعہ دیکھا کوئی ڈاکٹر، حکیم تو احترام کرتے ہیں، مدرسوں کے طلبہ کا حکیم کے پاس چلے جاؤں نا، بہت دفعہ پیسے ہی نہیں لیتے وہ. ایک حکیم صاحب تھے وہاں نیو کراچی میں رہتے تھے، تو میں ان سے جب بھی دوا لیتا تو وہ پیسے نہیں لیتے تھے. میں نے بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا، پیسے، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہمارے بڑوں کی نصیحت ہے کہ دینی مدرسہ کے طلبہ ہو یا دینی مدرسے سے فارغ ہونے والے عالم فاضل ہوں، ان سے پیسے نہیں لینے، کیونکہ وہ دین کی خدمت میں مشغول ہیں. اور وہ جو حکیم ہیں بھی گرین چینل، جبکہ ان کو پتا ہے کہ میں وائٹ چینل والوں میں سے ہوں. مذہب کا بھی اختلاف، مسلک کا اختلاف، مگر بچپن سے ایک بات ان کے دل میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، گٹی میں پڑ گئی ہے. تو ان کے لیے میں نے حج اور عمرے پہ دعائیں کی ہیں. جب حج پہ گیا نا میں، تو میں نے کہا یار اس آدمی نے کبھی پیسے نہیں لیے، تو دل سے دعا نکلی کہ اللہ تو اس کو اس کا حالانکہ یہ نہیں کہ میں غریب ہوں میرے پاس پیسے بھی ہیں, لیکن یہ خدمت کا جذبہ تو ہوتا ہے نا انسان میں کہ دیکھو یار ایک آدمی اتنی قدر کر رہا ہے, تو شاید اللہ اگر وہ دعائیں قبول کر لے تو وہ جو پیسے مجھ سے لیتے اس کے بدلے میں اگر وہ دعائیں اللہ قبول کر لے تو وہ سمجھیں گے یہ معاوضہ بہت زیادہ ہے. تو وہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں میں نہیں دیکھا میں نے یہ, کیونکہ ایلوپیتھ میڈیکل کالج میں کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا کہ ادب کیا ہوتا ہے تمیز کیا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات, ان کو یہ بتایا یہ پھیپڑا یہ گردا یہ کلیجا ہے, یہاں سے سانس لیتا ہے انسان یہ پھیپڑوں میں پتھری ہو جاتی ہے. ان کو جو ہمارے اسکولوں کی جو تعلیم ہے نا ان میں تمیز کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات, کیونکہ ہم نے بھی اسکول پڑھ کے دیکھا ہے تمیز کے علاوہ سب کچھ. ہم نے اپنے اسکول کا جو ماحول دیکھا, ٹیچر کی جیب میں بچے چھالیاں کھا کے ڈال دیا کرتے تھے چپکے سے, ٹیچر کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ٹیچر کے آنے سے پہلے ایک کرسی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, تین پائے تھے اس کے ایک پایا نہیں تھا, تو ایک شرارتی طالب علم نے کیا کیا ہے ہلکا سا ایک ڈنڈی لے کے اٹکا دیا تاکہ ٹیچر سمجھے کہ کرسی درست. وہ بےچارے جیسے ہی بیٹھے بڑام سے الٹے سب ہی ہنس رہے, ٹیچروں کے بارے میں تبصرے. ٹیچر کا کتنا احترام ہے شریعت میں بھائی, استاد ہے چاہے دینی ہو دنیاوی ہو استاد ہے بہرحال, تو شریعت میں اس کا احترام ہے. تو یہ تمیز سکھائی جا رہی ہے, ٹیچر آ کے ہیڈ ماسٹر کی غیبتیں کرتے ہیں, تو طلبہ جب دیکھتے ہیں یہ اپنے بڑے کی غیبت کرتا ہے تو ہم نے کر دی اس کی تو کیا ہو گیا, سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور جو نصاب ہے وہ اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, تھوڑی سی اسلامیات رکھی اس میں پڑوسیوں کے دو چار حقوق ہیں, ایک دو ربنا آتینا دعائیں یاد کروا دیتے ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اسلامیات کا نصاب ہے. تو ایلوپیتھک ڈاکٹروں میں نہیں دیکھا, تھوڑا بہت ہوتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے, لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں نا اس طرح. تو میں ان ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا تو داڑھی بھی نہیں تھی ان کی, انہوں نے بڑا اکرام کیا کہ آپ مدرسے کے طلبہ ہیں, اور اکرام میں جو ان کے آپریشن کی فیس تھی وہ آدھی لی انہوں نے. میں نے کسی طرح ان کو زبردستی کر کے پوری کر دی کہ بھائی ان پوری فیس لیں آپ, لیکن ان کا پروگرام یہ تھا آدھی. وہ حکیم صاحب نے تو بالکل ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ انہوں نے آدھی. تو بعد میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت آپ بڑا اکرام شکرام کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے مدرسہ کے طلبہ سے لگاؤ ہے. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے ہیں بابا نجم حسن ہوا کرتے تھے حضرت حکیم الامہ کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں ناز آباد, میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب مجھے انگلی پکڑ کے ان کی محفل میں بٹھانے لے جاتے تھے, ادب تمیز سے ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے ان کی محفل میں بیٹھتے تھے, بزرگ تھے بس آ جاتے تھے. نہیں یہ بات سمجھ میں, صرف کتنی تربیت کہ والد محترم انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور ان بزرگ کی محفل میں تھوڑی دیر دوزانوں بیٹھ کے واپس. اس سے بچے نے بزرگوں کا ادب کرنا سیکھ لیا کہ بزرگوں کی محفل میں کیسے بیٹھتے ہیں. نہیں یہ بات سمجھ میں, حالانکہ وہ بزرگ بھی خاموش کبھی ممکن ہے ایک آدھ نصیحت کر دی, بس تمیز سے بیٹھ کے آ کے. وہ بزرگوں کی زیارت کرنا کیا ہے ثواب. دیکھو اس بچے کے دل میں جو داڑھی بھی نہیں اس کی نمازی بھی نہیں, مگر کیسی علماء سے محبت باپ نے پیدا کرا دی کہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایسا اکرام کر رہے ہیں. پھر بعد میں ان ڈاکٹر صاحب کو میں نے اپنے حضرت کا پتہ بتایا, وہ آئے انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی اور ماشاء اللہ نمازی بھی بن گئے. پھر وہ داڑھی انہوں نے ایسے رکھی کہ انہوں نے حضرت کو بتایا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ داڑھی رکھ لو, تو انہوں نے حضرت کو خواب لکھ کے دیا اور داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا. پھر ہماری حضرت بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے, دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا داڑھی رکھ لی انہوں نے. لیکن ایک عجیب بات حضرت کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی حالت میں کتنی دفعہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, خواب میں آ کے کہہ دیا تو آ گیا. تو خیر چلو کسی بھی طریقے سے آیا. تو یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بچوں کو ادب تمیز سکھانے کا فائدہ. ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے سامنے, بچوں کو اپنے خاندان کے بزرگوں کا ادب بھی ایسے ہی سکھایا جاتا ہے. بھائی بھائی سے بچے کے سامنے لڑ رہا ہے, بچے کے بیٹھ کے بچے کے سامنے بھائی کی مخالفت کر رہا ہے, بچہ پھر چچا اور تایا کا ادب تمیز نہیں سیکھتا, اور تھوڑے دنوں میں ایسا بچہ باپ کو بھی تمیز سے بات نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, وہ کہے گا یہ بھی تو تھوڑا سا ہی رشتے میں, وہ چچا یہ باپ ہے تو جب وہ نہیں تمیز یہ کہاں سے آ گیا. اور اگر آپ نے چچا کا ادب سکھا دیا تو باپ کا خود بخود باپ کا ادب سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو. اور ایک بات اور یہ بھی کہ بچہ جب آپ کے خاندان کے کسی بزرگ کی خدمت کرے تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کو, یہ بڑا مسئلہ ہے گھروں میں. تایا نے اپنے بھتیجے کو کوئی کام کہہ دیا نا تو بچے کی ماں کے پیٹ میں بھی مروڑ کہ ہمارے بچے سے اتنی خدمت لی جا رہی ہے,
اور باپ کے پیٹ میں بھی مروڑ کہ بچہ میرا ہے اور خدمت اتنی زیادہ لی جا رہی ہے اس سے، لینے دو اس کو خدمت، بولے تمہارے باپ ہیں یہ، تم ان کی خدمت تم نے مجھ سے بھی زیادہ کرنی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں، یہ تمیز اس کو سکھا دی نا تو جتنی ان کی کرے گا اس سے ڈبل آپ کی کرے گا وہ. لیکن حسد ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے، چاچا اپنے کام سے لے جاتا ہے ہمارے بھتیجے کو، ماموں نے اپنے دودھ لانے کے لیے اس کو بھیج دیا، پپھو جو ہیں انڈے اسی سے منگواتی ہیں سارے، اپنے بچوں کو چھوڑ گئے ہمارے بچوں سے کھانا، انڈے کھانے کا ٹائم آتا ہے تو اپنے بچے ہے بھائی، جب انڈے کھانے کا ٹائم آئے گا پھر تو اپنے بچوں کو کھلائیں گے ہمارے بچوں کو نہیں، اور جب منگوانے ہوتے ہیں ہمارے بچے، رشید ذرا ادھر آنا، ذرا ایک درجن انڈے تو لے آ جائے، رشید ہی ملا ہوا ہے ان کو، رشید ہی کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں، الگ سے بیٹھ کے پپو کو سمجھا دیتے کہ اما اتنے کام نہ لو بچہ ہے میرا مر جائے گا، الگ سے بیٹھ کے سمجھا دیتے، اس کے سامنے یہی بولیں کہ کرنا ہے. ہمارے مدرسے میں ایسا ہوا کہ ایک استاد نے ایک طالب علم سے کوئی کام لیا تو دوسرے استاد نے اس طالب علم کو یہ کہہ دیا کہ یار یہ تمہارے استاد تم سے بہت زیادہ خدمت لے رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو اب تھوڑا سا کم خدمت کرو، تھوڑا پڑھائی کی طرف بھی توجہ دو. ہمارے حضرت کو یہ بات پتہ چل گئی، جو معتمم بھی تھے ناظم بھی تھے شیخ بھی تھے دونوں اساتذہ کے، انہوں نے استاد کو نکال دیا مدرسے سے، کہا کہ یہ طالب علم کے سامنے یہ کہنا کہ استاد تم سے زیادہ خدمت لے رہے ہیں اور تم ان کی خدمت نہ کرو، اس سے کیا ہوگا، طالب علم کے دل میں استاد کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے. اگر یہ استاد واقعتاً خدمت زیادہ لے بھی رہے ہیں تو استاد سے الگ سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ طالب علم پڑھنے کے لیے آیا ہے، اتنی خدمت نہ لیں کہ پڑھائی کا نقصان ہو. طالب علم کو یہی کہنا چاہیے کہ جتنی بھی خدمت لیں تم کرو ان کی، تاکہ اس کے دل میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ گھروں میں نہیں ہو رہا آج کل، اور پھر لڑتے ہیں بڑے ہو کر. جب آپ نے اپنے خاندان میں، کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن گھروں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، جو ہمارے سامنے آتی ہیں، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے اور ماں کا گریبان پکڑ رہا ہے، میاں بیوی الگ لڑ رہے ہیں، بہن بھائی الگ لڑ رہے ہیں، پھر اولاد اور والدین الگ لڑ رہے ہیں. تو یہ بچپن میں یہی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں کہ تمیز ادب یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی ہوتی، ان کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا گیا ہوتا، جس کا نتیجہ پھر یہ نکل رہا ہے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی، بہرحال جو اللہ تعالیٰ بات کہلوا دیں، دعا ہوتی ہے کہ جو فائدے کی بات ہو اللہ تعالیٰ وہ کہلوا دیں. تو میں جلدی سے بس موضوع کی طرف آتا ہوں اور ختم کرتا ہوں بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا واقعہ ہوا، صحابیہ نے اپنے شوہر کو اطلاع نہیں دی، اگلے دن بتایا کہ جو ہے کیا نام ہے، ایسے اللہ نے امانت دی تھی اور وہ امانت واپس لے لیے. تو وہ بڑے خوش ہوئے بیوی کے صبر پر بھی، کہ کیسا صبر، ہم ہوتے تو ہم گلا دبا کے مار دیتے، بچہ مر گیا مجھے بتایا ہی نہیں. اور ہمارے زمانے میں بتا دینا چاہیے خواتین کو، اگر کسی کا خدا نخواستہ بچہ مر گیا آفس فون کریں، کیونکہ شوہر میں بھی اتنا توکل نہیں ہے، یہ حدیث سن کے مسالے زیادہ لگ جائے اور جون پور کے قاضی بن جائیں آپ، تو اس کو بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ آج کل شوہر میں بھی اتنا صبر نہیں ہے، وہ ایسا پھٹے گا نا ایک دم، چھ چھ فٹ اچلے گا، پتہ نہیں کیا کر دے. وہ نارمل ہی رہنا چاہیے، جو نارمل بس اتنا ہے کہ زیادہ چیخ و پکار رو بھی لیں، آنسو بھی بہا لیں، زیادہ چیخ و پکار نہ کریں، بس صبر کریں کہ جو اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، اور یہ یقین کریں کہ اس کی زندگی اتنے ہی دن تھی، یہ رہنے والا تھا ہی نہیں، یہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، بس اللہ نے اتنے ہی دن کے لیے دیا تھا. اور کتنے بڑی بات ہے، نبی نے بشارت دی کہ یہ بچے قیامت کے دن سفارش کریں گے، ماں باپ کو ملیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حمل گرتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے حمل گرتا ہے، وہ حمل بھی زندگی دی جائے گی اس کو، وہ بھی اولاد بن کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور سفارش کرے گا وہ. تو کتنا بڑا مسلمان کے لیے خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صحابی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو اپنی زوجہ کا یہ واقعہ سنایا کہ میری بیوی نے ایسے صبر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کیا تم رات اپنی زوجہ کے پاس گئے تھے؟ فرمایا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات میں برکت دے اور تمہاری اولاد میں برکت دے. اسی سے حمل ٹھہرا اور پھر نبی نے برکت دی تو ان کے سات بیٹے پیدا ہوئے، ساتوں عالم اور ساتوں حافظ بنے، اور دین کا اللہ نے ان سے بہت کام کیا، ان کی نسل میں علماء پیدا ہوئے. اور یہ کس کی طرف سے تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا عورت کو صبر پہ، صبر نہ کرتی یہ انعام حاصل نہ ہوتا اور یہ دعا نہ ملتی. تو اس لیے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے،
الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل.
صبر جیسا نام ہے ویسی ہی کڑوی چیز ہے. عربی میں صبر ایک کڑوے درخت کے پھل کو کہتے ہیں, بہت کڑوا ہوتا ہے.
الصبر مثل اسمه مر مذاقته, کہتے ہیں صبر اپنے نام کی طرح کڑوا ہے. لیکن عواقبہ, لیکن اس کا انجام جو ہے نا, احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے.
کوئی اس کڑوے گھوٹ کو پی لے تو انجام کیا ہوگا,
شہد سے زیادہ مٹھاس اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور اگر صبر کا کڑوا گھوٹ نہیں پیا تو پھر بعد میں کڑوے گھوٹ ساری زندگی پینے پڑیں گے اس کو.
تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو صبر کرنے کا ایک بہترین نسخہ جو بیان کیا قرآن مجید میں, کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کیسا بہترین جملہ. یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم تو اللہ کے ہیں بھائی, اس کے غلام ہیں. مولا کو اجازت ہے غلام کے ساتھ جو چاہے تصرف کرے, اس کے ہیں, ہمارا اپنا اختیار تھوڑی ہے. وہ بادشاہ ہے, ہم مخلوق ہیں, اس کو اختیارات ہیں, ہماری مرضی تھوڑی چلے گی. بلکہ کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. اور وانا الیہ راجعون, اور ہم نے لوٹ کر جانا اسی کے پاس ہے. کیا مطلب؟ صبر کریں گے تو جب لوٹ کے جائیں گے تو اس کا نعم البدل عطا کر دے, اس کی قیمت ادا کر دے گا, اس پہ ثواب عطا کر دے گا. تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے جس سے انسان کو, انسان کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت اور غم کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کیونکہ بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے دو تین ہفتوں سے. ایک آخری بات یہ کہ دیکھو, جب بھی دنیا میں کوئی چیز آپ چاہیں کہ مل جائے اور نہ ملے, ایسا بہت ہوتا ہے انسان کے ساتھ, آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز مل جائے مگر نہ مل, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو سب سے پہلی بات یہ سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, جو چیز تمہیں مل گئی ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نہ ملے, اور جو نہیں ملی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں مل جائے. یہ مل ہی نہیں سکتی آپ کو, چاہے سارے اسباب پیدا ہو جائیں. آپ امریکہ جانا چاہتے تھے, پوری کوشش کر لی, ویزا لگ گیا, سب کچھ ہو گیا, آپ کی لاٹری نکل آئی, ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے ہیں اور کاغذات میں کوئی گڑبڑ نکال کے واپس کر دیا اسے, تو غم تو ہوتا ہے کہ یار یہ سارے کام ہو گئے تھے, تو سمجھ لو کہ یہ کام ہونے والا تھا ہی نہیں. اب اس پہ بھی تو انسان کو غم ہوتا ہے نا, کہ ہونے والا ہی نہیں تھا تو یار یہ کیا ہوگا, میں تو سمجھ رہا تھا ہونے والا ہے, غم تو ہوتا ہے نا. دوسرا نسخہ اس غم کو ہلکا کرنے کا, دوسرا نسخہ کہ اگر ہو جاتا تو کیا ہو جاتا ہے بھائی, اگر ہو جاتا تو کیا ہو جاتا, کتنے دن کی زندگی ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم میں سے کوئی بھی سفر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سارے غموں کی جڑ جو ہے نا, یاد رکھو, سارے غموں کی اور مصیبتوں کی جڑ کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے اور جوانی ختم ہونے والی نہیں ہے, حالانکہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. ایک آدمی جو 40 سال کی عمر میں بڑا بنگلہ بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا مرنے کا پروگرام نہیں ہے. میں اپنی بات بتاؤں آپ کو, حالانکہ میں بہت ہی نالائق آدمی ہوں, دیندار نہیں ہوں میں, جو دیندار ہونا چاہیے انسان کو, بہت نالائق, لیکن میری عمر اب تقریباً 40 سال ہو گئی نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب مجھے کوئی 1000 گز کے بنگلے کی چابی لا کے پکڑا دے, مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی. اب تک کی کیفیت یہ بتا رہا ہوں, ممکن ہے ہو جائے بہت خوشی سے پڑ جاؤں میں, وہ تو جب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر انسان ہوتا ہے, لیکن میری اندر کی کیفیت کیا ہے, اب کیا ہے پتہ نہیں. اب بہت زیادہ زندہ رہ لیے تو 20-25 سال زندہ رہ لیں گے نا, نہیں یاری بات سمجھ. اور یہ بھی اگر رہ لیے, ورنہ اگر کل کا بھروسہ نہیں, تو اب 2/3 زندگی تو گزر گئی کرائے کے گھر میں, بلکہ آدھی زندگی تو والد صاحب کے ذاتی گھر میں گزر گئی. 30-32 سال کی زندگی وہ تو والد صاحب کا گھر تھا, ذاتی تھا, اور اب میں رہ رہا ہوں کرائے پر, تو اب گھر لے کے کرنا کیا ہے بھائی, نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہ گزر رہی ہے, روزانہ سونے کے لیے پنکھا بھی ہے اور جناب مزے سے سوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اب کیا کرنا ہے بھائی. اب تو جو زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات ہیں نا, اس کی طرف توجہ دینی چاہیے بھائی. صبح ناشتہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر ہم
گاڑی نہیں چلتی مزہ نہیں آتا, تو ناشتہ تو مل جاتا ہے الحمد للہ. دوپہر ٹائٹ قسم کی بھوک لگتی ہے ڈیڑھ بجے جب میں صبح پڑھاتا ہوں مدرسوں میں. اپنا واقعہ شو مارنے کے لیے نہیں سنا رہا, اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم سب کی زندگی ایسی ہی ہے, تو پھر غم کس بات کا میرے بھائی. پھر بھی آتے حضرت پریشان بہت ہوں. کیوں پریشان ہے حضرت؟ جاب نہیں مل رہی ہے. بھائی ناشتہ تو تجھے مل رہا ہے نا صبح, دوپہر جب بھوک میں لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے بھائی؟ تو صبح ہم تھکے ہوئے جب پڑھا کے ناشتہ کر کے جاتے ہیں تو طلبا کو پڑھا پڑھا کے تھکتے ہیں, تو ایک بجے ایسی بھوک لگتی ہے کہ اگر مجھے کھانا نہ ملے تو جو چیز سامنے آئے میں کھا جاؤں گا. ایسی حالت ہے. تسلی سے کھا کے نماز پڑھی اور کیسے مزے سے اللہ سلا دیتا ہے. ایک ڈیڑھ گھنٹہ سویا ہو, اٹھ کے پھر گٹکا تو نہیں کھاتا, چائے پیتا ہوں ٹائٹ کے سمے, دماغ فریش. اور کیا چاہیے بھائی؟ اب اس میں یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ ڈھائی بجے لائٹ چلی جاتی تھی, پسینے میں بیٹھے میں کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے جگاڑ تگاڑ کر کے جنریٹر کا بھی انتظام کر لیا. یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جب سے جنریٹر میں نے خریدا ہے نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خوشی سے مرنا جاؤں کہیں, کیونکہ ایک ہی ٹینشن تھی زندگی میں میری, صرف ایک ٹینشن تھی میری زندگی میں. وہ کیا ہے کہ جب گھر میں بیٹھتا تھا تو پسینے چھوٹتے تھے, نہ کمپیوٹر پہ کوئی کام ہوگا, نہ کتاب کا مطالعہ, کچھ بھی نہیں ہو پاتا تھا. گرمی میں نہیں ہوتا, پسینے نکل رہے ہیں بس. تو وہ جگاڑ تگاڑ کر کے پرسوں کا ہی الحمدللہ بڑا اچھا جنریٹر. پہلے کسی کا جنازہ اٹھا کے لے آیا تھا میں, پرانا جنریٹر سستے کے چکر میں, تو وہ پھر گھسیٹتے رہو اس کو. اس سے میں جو ایکسرسائز میں کرنے جا رہا تھا, میں نے کہا چھوڑ دو بھی یہی ہو جائے گی پوری. تو پھر تھوڑے سے جگاڑ تگاڑ کر کے اچھا والا جنریٹر لے لیا. اتنی خوشی, دو دن سے نیند ہی نہیں آ رہی خوشی سے, پنکھا بند ہی نہیں ہو رہا. کسی پاکستانی کو اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ سب کے پنکھے بند ہیں میرا چل رہا ہے. بتاؤ میرے بھائی, میں تو کل میں کھڑکی سے جھانک رہا ہوں اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے نارتھ ناز آباد, اور فلاں جگہ لائٹ نظر آ رہی, میرے گھر میں بھی لائٹ ہے. ہم تو عیاشی کر رہے ہیں بھائی, عیش و عشرت, اتنی عیاشی. خدا کی قسم بار بار دل میں خیال آتا ہے کہ اگر قیامت میں سوال ہوا تو یہ ہوگا کہ شکر کیوں نہیں ادا کیا, اس کا تم کیا شکر ادا کر رہے ہو. اور لوگ آ رہے ہیں ذاتی گھر ہی نہیں ہے حضرت, ہمارے پاس حضرت ذاتی گھر ہی نہیں ہے. ابے لعنت تمہاری سوچ پہ نالائق ہو, مرنا نہیں ہے کیا؟ ذاتی گھر نہیں, کیا کر رہے ہیں ذاتی, دیواریں اینٹیں یہ کھڑکیاں قبر میں لے کے اپنے ساتھ جائے گا بھائی. میرے والد صاحب کا جیسے انتقال ہوا تو ہمیں اگلی رات جو ہماری گزری نا, ہم نے کہا والد صاحب نے یہ 200 گز کا اتنا بڑا گھر بنایا, بہت اچھا گھر بنایا والد صاحب نے ہمارے, بڑا پیسہ خرچ کر کے 5 کمرے بنائے اس میں کہ سب بیٹوں کی شادیاں ہوں گی یہی رہیں گے, اوپر کا پورشن بنایا. اگلے سال انتقال ہو گیا. وہ رات میں عبرت کی رات تھی, میں سوچتا تھا دیکھو کتنی محنت کر کے کتنا کچھ بنا لیا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا. اور اولادیں بھی پھر ادھر ادھر ہی چلی جاتی ہیں, وہ تو پھر کوئی کہیں چلا جاتا ہے کہیں. والد صاحب باپ کے گھر میں کون رہتا ہے؟ سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, کوئی ملازمت کی وجہ سے کہاں, کوئی کہاں, حصے بٹ میں سب ختم ہو جاتا ہے. اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو خوش رہو خوش, باقی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی خوشی رکھے, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. تو دوپہر کھانا کھا کے سو گئے, پھر اٹھ گئے, اب لائٹ کا مسئلہ بھی الحمدللہ. تو بھائی یہ چل رہا ہے مزے کی زندگی الحمدللہ. تو مجھے لوگ کہتے بھی ہیں ماشاء اللہ آپ بڑے خوش خوش رہتے ہیں, تو بھائی اللہ کا شکر ہے خوشی. باقی یہ بتا دوں کہ خوشی کا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو کبھی کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے, ساری جو ایک نارمل آدمی کو ہوتی ہے وہ ہمیں بھی الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ ہمیں بھی ہوتی ہے. جو جھگڑے اور ٹینشن ہے جو ہر آدمی جس میں مبتلا ہے وہ ساری ہمیں بھی ہوتی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک گاڑی چل رہی ہے مزے سے, اور کہتے ہیں وہ تو چھوٹی موٹی ہیں ہر گھر میں چلتی ہیں ہر جگہ چلتی ہیں, تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے آدمی, سر مارا کہیں لا کے سیٹ ہو گئے, گٹکا مٹکا تھوڑا سا دیکھ لیا, کھاتے تو نہیں. تو لیکن عام طور پر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں جب ڈپریشن کے مریض آتے ہیں میرے پاس, ان سے رپورٹ طلب کرتا ہوں کہ آپ کو ڈپریشن کیوں ہے, تو وہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی. بھائی تجھے وہ حضرت میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا تھا نہیں ہو رہی, اور میرے دل سے وہ نکل نہیں رہی ہے. بھائی لعنت بھیج بھائی تو کہیں اور کر. کہہ رہے نہیں مجھے وہی چاہیے, مجھے وہی چاہیے, میں مر جاؤں گا. مر جا بھائی, تو کھمبا ہے لائٹ آنے والی ہے, چپک جا مر جا, جان چھوڑ ہماری بھی جان چھوڑ. کیوں اتنی ٹینشن لے رہا ہے بھائی؟ یہ سوچو کہ اگر یہ مل بھی گئی تو تھوڑے دنوں میں بڈھی ہو جائے گی. یہ ڈینٹنگ پینٹنگ جو ابھی نظر آ رہا ہے نا, یہ نہیں رہے گا, یہ تو ابھی لگ رہا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑا پیارا شعر پڑھتے تھے نا، مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے، ختم ہوئی جوانی ہوئی یہ زندگانی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی نانی ہوئی، وہ سارا اس معاش کا تھوڑے دن کا کھیل ہے، ختم ہو جائے، کہیں اور شادی کر لو، سکون میں آ جاؤ گے خود بخود ہی، دماغ ادھر سے نکل، لیکن نہیں بس نہیں، پھر کوئی بے روزگار ہے، تنخواہ کم ہے تو بڑھ جائے تنخواہ، سارا دن گدے کی طرح اسی میں لگا ہوا ہے، اور یہ غم، ایک غم یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت کیوں نہیں آ رہی، دوسرا غم یہ کہ اس کے پاس کیوں آ رہی ہے، یا تو سارے میری طرح غریب ہوتے ہیں نا، جیسے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، غم تو ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیکن میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہو گیا، اس کے لیے بھی ہو، سب کے لیے ہو گیا، تو یہ غم میں شرکت ہوتی ہے تو غم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالا کوٹ میں جب زلزلہ آیا تھا تو لوگوں نے بتایا نا کہ ہمارے جب گھر گرا اور بچے مرے، یہ وہ، بڑا غم ہوا، لیکن جب باہر نکل کے دیکھا بھائی یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، تو پھر وہ غم برداشت کرنا آسان۔ تو اگر غربت ہوتی ہے، آپ ہی غریب ہوتے، اکیلے برداشت کر لیتا ہے آدمی، لیکن افسوس کیا ہے، میں غریب اور وہ دوسرا، اس کے دولت گننے کا ٹائم نہیں، یا تو وہ بھی پیچھے کو آ جائے، تو سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے کتنا آگے جائے گا، قبرستان میں دونوں کی ملاقات ہوگی، ممکن ہے وہ پہلے پہنچ جائے، تھوڑے دن بعد آپ جائیں، ممکن ہے آپ پہلے پہنچ جائیں، تھوڑے دن بعد وہ بھی آئے، برزخ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ بھی کہے گا بھائی میں بھی ادھر ہی چھوڑ چھاڑ کے آ گیا، تو بھی ادھر ہی چھوڑ چھاڑ کے آ گیا، اب کون وہاں، کوئی نہیں پوچھے گا کہ 18 گریڈ کا آفیسر ہے یا وزیر اعظم تھا یا صدر، سارے وزیر اعظم صدر بھی اسی خاموش کالونی میں جاتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھو، اوپر سے تو قبر میں فرق ہوتا ہے، صدر صاحب کی قبر ہے، بڑی ٹائلیں وائلیں لگی، قسطوں کی سلامی دی جا رہی ہے، اور چپڑاسی اور کسی بھنگی کی قبر ہے، وہ بیچاری ایسی ٹوٹی پوٹی، یہ سب اوپر سے ہوتے ہیں، اندر سے سارے جتنے کیڑے بھنگی کی لاش پہ ہیں نا، اتنے ہی بریگیڈیئر صاحب کی لاش پہ ہوں گے، اتنے ہی کیڑے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، جتنے کیڑے جو ہے ایک چپڑاسی کی اور چوکیدار کی لاش پہ ہیں، اتنے ہی کیڑے صدر وزیر اعظم کی لاش پہ ہوں گے، وہی کیڑے، کوئی ناک میں گھس رہا ہے، کوئی آنکھ میں گھس رہا ہے، مردے کو تھوڑے دو تین دن کے لیے باہر چھوڑ کے تو دیکھ لو، پھر دیکھو اتنے لمبے لمبے سفید رنگ کے کیڑے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے، جو ناک میں گھس رہے ہیں، آنکھوں میں گھس رہے ہیں، اور اتنے گندے طریقے سے انسان کی لاش پھٹ کے خراب ہوتی ہے، وہ منظر اگر دیکھ لو تو انسان کو احساس ہو جائے کہ بھائی یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ کعب بن زہیر نے ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا تھا، لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَبَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلُ، بڑی خوبصورت ہے مگر اس میں عیب کیا ہے، ایک بہت بڑا عیب ہے، ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا ہے بڑی حسین، مگر یہ ایسی دوستی ہے جس کے بلڈ میں دھوکا ہے، جھوٹ ہے، گرگٹ کی طرح پینترا بدلنا ہے اور وعدہ خلافی ہے۔ چار صفات بیان کی انہوں نے دنیا ہے، دکھاتی کچھ ہے کرتی کچھ اور ہے، گرگر کی طرح رنگ بدل لے گی، ایسے سنہری باغ دکھائے گی، ہوگا کچھ بھی نہیں، جیسے کیسے خواب آتے ہیں نا نوجوانوں کو، اچھے ایسے میں پہلے یوں کر لوں گا، پھر میں ایسے کروں گا، ڈپلوما کر لوں گا، پھر میں ایسے کروں گا، اس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کروں گا، پھر میں امریکہ نکل جاؤں گا، پھر وہاں سے ایسا ہے آسٹریلیا نکلوں گا، اور چلتا ہوا جا رہا ہے، کسی نے ٹکر مار دی ٹرک نے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، لے بھائی کہیں بھی نہیں جا سکتا، میڈیکل میں ہی ریجیکٹ۔ ہمارے دوست ساری زندگی کوشش کرتے رہے یورپ جانے کی، دوست تھے ہماری گلی میں رہتے تھے ساری زندگی، ان کے غریب گھرانہ تھا، پھر ایک بیٹے کی لک نکل آئی، وہ ترکی چلا گیا، گورنمنٹ نے بھیجا اس کو، بھائی چلو ایک بیٹا تو ہمارا باہر گیا، اب گھر میں پیسہ آئے گا، اس کو وہیں کلاس کے دوران بیٹھے بیٹھے اٹیک ہوا، مر گیا، عمر کتنی ہوگی، 24 سے 25 سال، پہلی دفعہ اٹیک، کبھی کوئی بیماری بھی نہیں تھی، لاش آئی وہاں سے، یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا حساب کتاب کیا ہے۔ اور پھر اگر وفا کرتی بھی رہے تو موت کے وقت تو بے وفائی کا ایسا مظاہرہ کرتی ہے۔ بس ایک واقعہ سنا دوں، بات ختم کروں گا، میں نے ایک قادیانی کو دیکھا، ایک لڑکا جو قادیانی ہوتے ہوتے بس رہ گیا، وہ کیسے، ہمارے ایک اسکول کا ایک دوست تھا، بس یہ آخری واقعہ ہے، چھٹی آپ لوگوں کی، ہمارے اسکول کا ایک دوست تھا، دیکھو یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ اللہ نے مجھے خوش رکھا ہے، دعا کرو خوشی رکھے، کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے شو مارنا، کیونکہ جب بھی میں نے ایسی الٹی سیدھی بات کی ہے نا شو والی، تو اللہ نے سزا دی ہے مجھے، تو میں اپنی طرف، میں بہت نالائق ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ میں خوش رہوں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس کو رحمت ہی بنا کے رکھے، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم مولوی کی طرف منسوب ہیں خالی، حقیقی مولوی بھی نہیں ہے، مولوی مولویوں والا تھوڑا سا لک آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مدرسوں سے ٹچ ہو کے ایک مدرسے کی بھٹی سے گزرے ہوئے ہیں تو اللہ نے ایسی خوش و خرم زندگی عطا فرما دی, ایسے مزے کی زندگی جو ہے کیا نام ہے. تو آپ سوچ لو کہ جو حقیقت میں نیک بنے گا, دیندار بنے گا, اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور اللہ کرے اللہ کی رحمت ہی ہو, کوئی عذاب نہ ہو. اللہ کہیں کہ آ جا, میں تو یعنی تجھے اس لیے خوش رکھا ہوا ہے کہ آخرت میں اکٹھی سزا دوں گا, یہ نہ ہو کہیں, یہ بھی ڈر لگتا ہے. تو ہمارا ایک دوست تھا اسکول میں, قادیانی تھا, قادیانیوں کی طرف مائل ہو رہا تھا وہ. میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا. قادیانی کیا کر رہے تھے کہ یہ لڑکا تھا بے روزگار, قادیانیوں نے اپنی لالچ دی اس کو کہ ہم اپنے قوم میں سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرائیں. یہ قادیانی بڑے بغیرت ہوتے ہیں, یہ لالچیں بہت دیتے ہیں, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. لڑکیاں بھی لگا دی اس کے پیچھے, انگلینڈ جانے کی لالچ بھی دے دی. وہ لڑکا لگ گیا شراب کباب میں. پھر قادیانی سے اس کی اتنی دوستی ہو گئی, ان کا بہت بڑا مبلغ تھا قادیانیوں کا, بڑا خوبصورت لہیم شہیم چوڑا قد, چوڑا سینہ اور لمبا قد, دولت مند بھی. وہ اس کو اپنے بنگلے میں لے جاتا, بڑی عزت دیتا, بات چیت کرتا. اب ایک غریب آدمی کو اتنا بڑا بنگلہ مل جائے اور لڑکی بھی مل رہی ہو اور انگلینڈ کا ویزا بھی, تو وہ کیوں نہیں مذہب چھوڑے گا. تو یہ مجھ سے آتا اور کہتا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21ویں 14ویں صدی کے سر پہ آئے گا, وہ جو قادیانی ٹوپی ڈرامے پھینکتے ہیں نا, 15ویں صدی کے شروع میں آئے گا اور 14ویں صدی کے. میں نے کہا بھائی جان کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے 15ویں صدی کے شروع میں کوئی اس قسم کی فلم آئے گی, یہ جو قادیانی مرزا چیز آئی ہوئی ہے, ایسا کہیں بھی نہیں. اور میں اس کو بتایا بہت بڑی فلم تھا مرزا غلام احمد قادیانی, چھوٹی موٹی چیز نہیں تھا یہ. لیکن جب لالچ ہوتی ہے سمجھ میں نہیں پاتا تھا. بالآخر مایوس ہو کے ہم نے بھی تعلق ختم کر دیا, جاؤ لعنت تمہارے اوپر. محلے والوں میں بھی ڈرا دیا کہ بیٹا تمہیں یہاں لوگ جان سے مار دیں گے, نکل لو یہاں سے. تو وہ پھر آتا ہی نہیں, قادیانیوں میں گھسا رہتا ہر وقت. اللہ کی قدرت چند سال گزرے تھے کہ ایک دن رات کو میرے پاس آیا عشاء کی نماز کے بعد اور کہنے لگا آپ سے تنہائی میں کام ہے, میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا جی چلو, ہم کہیں الگ جا کے بیٹھ گئے, بہت کہیں میدان میں لے گیا کھلے الگ بالکل. کہنے لگا بھائی مجھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرا دو, میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں. بڑا گھبرایا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا آپ کو, تو ہم بڑا سمجھاتے تھے. کہہ رہے بھائی بس اللہ نے مجھے ہدایت دے دی, مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا اللہ نے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. پھر اس نے واقعہ سنایا, کہہ رہے وہ جو میرا دوست تھا نا جو قادیانی مبلغ, جو مجھے لالچ بھی دے رہا تھا اور اس کا پیسہ اور اس کی لڑکیاں دیکھ کے میں دین سے جو ہے نا بددل ہونے لگا تھا اپنے, کہہ رہے وہ اتنا خوبصورت اتنا لمبا چوڑا قد اور جوان آدمی دولت مند, کہہ رہے میں اس کے گھر گیا, پرسوں ترسوں کی بات ہے, میں اس کے گھر گیا, وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا, بیٹھک میں بٹھایا اس نے کہ بیٹا یہاں بیٹھو میں آتا ہوں ابھی, اندر کمرے میں گیا کوئی کپڑے وپڑے بدل لیں تو واپس ہی نہیں آ رہا. ہم حیران کہ بھائی واپس تو آئے, بہت دیر ہو گئی, اس کے بیٹے آئے دروازہ بجایا نہیں کھل رہے, دھاڑ دھاڑ کر کے دروازہ توڑا ہے تو دیکھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, اوندے پڑے ہوئے. اٹیک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی, ہارٹ اٹیک ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں ہو سکتا, یہ ہم تو پورے ای سی جی کرا کے رکھا ہے ہم نے اور زیتون کا تیل کھا رہے ہیں اور جناب ہم کیا کہتے ہیں کہ کولیسٹرول والی تو کوئی چیز ہی نہیں کھاتے. وہ دولت مند آدمی ہم سے زیادہ صحت کا خیال کرتا ہوگا, اوندھا پڑا ہوا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے, اٹیک اتنا سخت ہوا تھا. عجیب کراہیت والی کیفیت نہیں ہوتی انسان کی, اتنا بھی قدرت نے موقع نہیں دیا کہ بھائی تجھے اٹیک ہوا ہے تو بستر پہ لیٹ جا, جا کے دھڑام سے وہیں گرا الٹا پڑا ہوا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے, اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے, انتقال ہو گیا. کہہ رہے میری تو پوری امیدیں ساری اسی سے وابستہ تھی کہ میں بھی ایسا ہی بن جاؤں گا. میں نے دیکھا کہ دنیا کیسی بے وفا ہے, کیا باغ دکھا کے دو منٹ میں سب ختم کر دیتی ہے انسان کا, تو جس نے مندر دیکھا ہو اس پہ کیا گزرے گی. کہہ رہے پھر ان کے قادیانیوں کے ان کے میں جنازے میں گیا, اس بدبخت انسان کے جنازے میں گیا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہی دوست ہے جس کے ساتھ میں صبح بھی شام بھی رات بھی اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا, اور ایک سیکنڈ میں اس نے بھی اپنے دین کو بیچا نا دولت کی خاطر. کیا کیا انجام ہوا اس کا, دو منٹ میں سب ختم ہو گیا. کہہ رہے پھر مجھے جب میں دوستی یاری تو تھی قادیانیوں کے ساتھ گیا قبرستان دفنانے کے لیے, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ قبرستان نہیں, آگ ہے آگ, یہ سب
اس زمین کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور میں حیران کہ اس کو بھی آگ میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں. کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دل کو پلٹ دیا, میں اپنے مذہب اور دین کو نہیں چھوڑ سکتا اس دولت کے پیچھے. لعنت بھیجتا ہوں انگلینڈ کا ویزا, شادی قادیانی سے, اور یہ دولت مولت سب پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لعنت بھیجتا ہوں میں سب پہ, اسی غربت میں گزارا کر لوں گا مگر اپنے ایمان کو نہیں بیچوں گا. تو میرے بھائی یہ ہے دنیا, یہ مسلمان سے بھی منہ موڑتی ہے اور کافر سے بھی. تو موت کا تصور تھوڑا سا کر لیا کرو بھائی, پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہنا ہے. ویسے بھی دہشت گردیاں اتنی ہیں, کھڑکھڑے بندے کو اٹھا کر کے گولی مار کے لوگ چلے جاتے ہیں, وہ نہ مارے اندر سے کوئی جراثیم مار دیتا ہے اس کو, وہ نہ مارے تو 60 سال زندہ رہے گا, بہت زیادہ 70 سال. اور 60 سال کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں لذتوں سے تو ویسے ہی محروم ہو جاتا ہے. اس میں تو بس وہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا روٹی کو تھوڑا سا یوں دکھایا سالن کو اور گھما کے کھا لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 کپ ایک گھونٹ چائے کا تھوڑا سا دیکھ لیا بس, باقی ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے زیادہ کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. تو یہ زندگی کا حال آ جاتا ہے. اس میں کیا میرا ذاتی گھر ہے یا کرائے گا, بھاڑے میں جا کیا کرنا ہے؟ اس عمر میں بھی جس کے دل میں جوانی میں دنیا کی محبت نہ نکلی ہو وہ بڑھاپے میں بھی یہی سوچ رہا تھا, ہائے کرائے کا گھر ہے, ہائے اپنا نہیں ہے. ارے بھائی تو مر رہا ہے اور لیکن ہائے میرا گھر کیوں نہیں, کرائے کا کیوں ہے, یہ حالت ہو. اور جو جوانی میں اچھا ٹائم گزار لیا ہو تو بڑھاپے میں اس کو اللہ اللہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ پرانے جتنے بوڑھے ہیں نا یہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے, اللہ اللہ کرتے ہوئے. بوڑھے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ان پہ رش کرو اور دعا کرو اللہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہو جائے, ورنہ آج جوان آدمی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں لگتا نہیں ہے کہ بڑھاپا اس کا ٹی وی اور فلم دیکھے بغیر پاس ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑھاپے میں اس کو حسرت کیا ہوگی, ہائے نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں, ریلیز ہو رہی ہیں, ایڈورٹائز دیکھتے ہیں, فلم دیکھنے ہی نہیں پا رہے. یہ ان کے جذبات ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لڑکیوں کے کیا جذبات ہوں گے؟ جب عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو کیسی نماز روزے میں لگتی ہیں نا. یہ ابھی والی بوڑھیاں ہیں, ابھی جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, بیٹا ذرا فیس بک پہ نہیں آئے گی تو بنا کے دینا ہے بھائی, وہ اس پہ تو ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا. ڈیٹ آف برتھ 1950 کی ہے تو کون رابطہ کرے گا بھائی آپ؟ تو بیٹا ذرا فیس بک پہ کوئی جو ہے وہ دوسری آئی ڈی بنا رہا, وہ یہی لگا رہے ہیں فیس بک اور اللہ والا کرے ایس ایم ایس بازیاں, موبائل, نہ تلاوت کی توفیق, نہ تہجد کی, نہ دعاؤں کی. تو یہ پرانے بوڑھے بڑے خوش قسمت ہیں جو بہت ہم سے پہلے پیدا ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پرانے زمانے میں جو پیدا ہو گیا بہت خوش قسمت ہے, جتنا لیٹ پیدا ہو رہا ہے نا نقصان کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی نئی جنریشن آ رہی ہے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال کسی نے پوچھا بھائی, جب ہم گاؤں وغیرہ میں 1-2 سال بعد جاتے ہیں تو وہاں کزنس وغیرہ ہاتھ ملانے آتی ہیں, تو کیا ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے؟ اگر نہیں ملائیں تو بولتی ہیں کہ یہ مولوی ہاتھ نہیں ملا رہے, ان کو تمیز. بالکل حرام ہے ہاتھ ملانا کزن سے, جائز نہیں. اور ایک بہت ہی بے شرمی اور بدتمیزی, جس کو ابھی سے نہیں روکا تو یہ معاشرے میں بڑھ جائے گی. آج کل لڑکیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جب ملاقات کرتی ہیں تو ایک دوسرے کو کس کرتی ہیں. اس رسم کو بالکل ختم کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے ہی بدماشیاں اور حرام کاریاں معاشرے میں بہت ہو رہی ہیں, مزید حرام کاریوں کو فروغ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مصافحہ کرنا سنت ہے, کس کرنا سنت نہیں ہے. اور شہوت پرستی کا دور ہے, شہوت پرستی کا. تو نہ کوئی نوجوان لڑکے کو کس کرنے کی اجازت ہے, کوئی لڑکا جب ملاقات کرتا ہے, اور نہ ہی کسی لڑکی کو اجازت ہے کہ جوان لڑکی کو, کہ جب جوان لڑکی سے ملاقات کرے تو اس کے چہرے پہ یا کہیں بھی کس کرے, بس مصافحہ کریں, السلام علیکم, وعلیکم السلام. رہا یہ مسئلہ کہ ہمارے دل صاف ہیں, تو دل صاف ہے تو پھر مصافحہ کر لیا کریں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کا دل صاف ہوتا ہے تو اس کو تو خوشی ہوتی ہے, چلو بھائی اور آسانی ہو گئی ہمارے لیے. اور دل میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے, کیا بات ہے, کیوں ایسا, کیوں ہمیں غلط کیوں سمجھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو جس کو مسئلہ بتایا جائے کہ 9 عمر بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو, اس کو خوشی ہو چلو اچھا ہے, تو اس کا مطلب واقعی اس کا دل صاف. لیکن جس کو تکلیف ہو رہی ہے کیسا قانون ہے یار, مجھے 9 چھوٹے بچوں سے ملنے سے منع کر دیا, گلے لگانے سے منع کر دیا, اس کا مطلب ہے اس کے اندر گڑبڑ ہے, اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے اس کی. تو یہ معاشرہ بہت برائی کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں, بات سے بات نکلی ہے, کہ جب شادی ہو جاتی ہے ساس کو بہو کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہت ہر دوسرے دن یہ مسئلہ آیا ہوتا ہے میرے پاس واٹس ایپ پہ اور وائبر پہ اور ٹیلی فون پہ. یہ بڑے عذاب میں لڑکیاں پڑ گئی ہیں, شادی ہو کے جاتی ہے بہو, سسر صاحب کبھی ہاتھ ملا رہے ہیں, کبھی جناب اس کے کس کر رہے ہیں, میری بیٹی آ گئی, میری بیٹی آ گئی, اور لڑکی میں جو حیا ہوتی ہے اس کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں. اب وہ اپنے سسر کو منع کرتی ہے تو سسر کہتے ہیں دیکھو میری میں باپ, مجھے باپ نہیں سمجھتی. تو مسئلہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, سسر کو کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی بہو کو بغیر حائل کے ہاتھ لگائے. ہاتھ اگر لگے گا تو سر پہ یا تو موٹی چادر ہوگی, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, سر پہ موٹی چادر ہوگی یا یہ کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی کپڑا ہوگا, پھر ہاتھ لگا سکتا ہے. بلا حائل سسر اپنی بہو کو ہاتھ بولو بھائی نہیں لگا سکتا. اور اگر بہو نے اپنے سسر جی کو یہ مسئلہ بتایا یا اپنے شوہر کو بتایا کہ اپنے ابا کو بتا دیں, یا بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے, بیان چلا دیا کسی عالم صاحب کو تاکہ سن لے, اور سسر صاحب سیخ پا ہو رہے ہیں غصے میں, نہیں آ رہی بھائی بات سمجھ میں. میں روزانہ یہی مسئلے بتا رہا ہوں, پہلے شرم آ رہی ہے مجھے بتاتے ہوئے. آپ کے سامنے تو نہیں خواتین بتائیں گی نا کہ کیا ہو رہا ہے گھروں میں, تو مفتی کے سامنے تو پوری بات بتاتی ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے گھر میں اور یہ سسر صاحب کنٹرول میں نہیں آ رہے. جتنا بڈھا ہونا 90 سال کا بھی بڈھا ہے, بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ بتا دوں میں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں, بہویں کہتی ہیں کہ ہمارے سسر ہمیں بوسا بھی لیتے ہیں بیٹی بیٹی کہہ کے, 80 سال کے ہو گئے. جب ہم گھر میں بات کرتے ہیں تو بیٹیاں کہتی ہیں بھائی ہمارے والد 80 سال کے بزرگ ہیں, اب ان کی نیت پہ شک کرنا. تو یاد رکھو 80 سال ہو جائے 90 سال ہو جائے, ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا, بار بار یہی بات کر رہی کہ میں اپنے سسر کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں, لیکن دیکھو مجھے یہ باتیں حیا کے خلاف لگ رہی ہے بتانا, مگر علماء کا کام تو ہے نا مسئلہ بتائیں, اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ بار بار یہ تذکرہ کرتے ہوئے. انہوں نے بتایا کہ وہ سسر صاحب ہیں, وہ بار بار جب بھی آتے ہیں چہرے پہ کس کرتے ہیں اور ہاتھ لگاتے ہیں مجھے اور بیٹی بیٹی کر کے قریب بلاتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو آرام سے سمجھا دیں کہ یہ نہ کریں, آپ کے لیے شرم جائز نہیں, آپ میرے لیے والد ہیں, مجھے آپ کی نیت پہ شبہ نہیں ہے بالکل, یقیناً آپ بیٹی کی سمجھ کے کرتے ہوں گے, آپ بہت اچھے نوئے کے, لیکن علماء نے سے ہم نے مسئلہ سنا ہے کہ جائز نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو کہہ رہی میں نے ان کو سمجھایا پھر بھی نہیں مان رہے. میں نے کہا آپ آئینہ کھینچ کے تھپڑ مارنا منہ پہ, یہ بتا رہا ہوں میں, نہیں یہ بات سمجھ. کہہ رہی یہ تو میرے باپ کی جگہ, میں نے کہا اس کو اپنے باپ ہونے کا خیال نہیں ہے, اس کو اپنے رشتے کا خیال نہیں ہے. ایک آدمی اپنا ادب کرانا ہی نہیں چاہتا, تمیز ہے ہی نہیں اس میں, کسی ایسے بوڑھے کا کوئی ادب کرے گا جو یہ حرکتیں کر رہا ہو. میں نے اس بہو کو کہا کہ میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ سمجھا دیا, دو دفعہ سمجھا دیا, اب اگر کہنا تو کھینچ کے زور سے تھپڑ مارنا, اور یہ بتا دینا کہ اب کی دفعہ اگر کیا تو اب تک تو میں نے آپ کی عزت کی حفاظت کی ہوئی ہے, کسی کو بتایا نہیں, اب پورے خاندان کو بتا دوں گی یہ ٹھرکی بڈھا ہے, اس سے بچو, حرام ہو رہی ہے یہ, اس کی عمر پہ نہ جاؤ, اس کی داڑھی اور اس کی نماز پہ نہ جاؤ, یہ ہو رہا ہے گھروں کے اندر, تمام فقہا کا اجماع اس پر. اس سے میاں بیوی کے رشتے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں سسر نے اگر بہو کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا, شہوت پیدا ہو گئی, تو یہ بہو اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. میں فتویٰ نہیں دے رہا کہ کوئی حرام ہو گئی ہے, وہ تو علماء کے پاس پوری مفتی کے پاس جائے پوری صورتحال بیان کرے پھر وہ فتویٰ دے گا, اس میں بہت ساری شرطیں بھی لگی ہوئی ہیں, لیکن فی نفسی مسئلہ ہی ہے. اسی طرح ساس اور داماد کو بغیر حائل کے, داماد صاحب جا رہے ہیں, اب ایسا ہوتا ہے پنجاب میں بہت سننے کو آئے, داماد حج کر کے آ رہے ہیں, ساس سے لپٹ لپٹ کے حاجی صاحب آ گئے, مل رہی ہیں گلے, ٹھیک ہے آپ کی نیت غلط نہیں ہے, مگر ساس کے لیے داماد کو لپٹنا, اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. ماں ہے, اللہ نے ماں بنایا ہے بے شک, لیکن فاصلہ جسم نہیں مس ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت زیادہ شروع ہو گیا گھروں میں چھچور بنا کہ بہو آ رہی ہے تو سسر صاحب اس کو کبھی مصافہ کر رہے ہیں, کبھی جناب اس کو بیٹی بیٹی کہہ کے پاس بٹھا رہے ہیں, اور تمیز دار خاندانی لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری بہو ہمارے سامنے آئے تو سر پہ دوپٹہ رکھے, ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ بھائی بہو ہو بیٹی ہو تو ذرا بیٹیوں کی طرح رہو, سر پہ چادر رکھو, تو یہ ہوتا ہے شریف آدمی, سمجھ رہے بات کو. تو باقی جو ہے نا یہ اگر کوئی سسر اس طرح کی چھچور بنا کرتے ہیں مجھے بتائیں, میں پولیس والے کو بتاؤں گا, ادھر ایک پولیس والا ہے. تو اسے داماد کا مسئلہ بھی میں نے بتا دیا, اس میں بھی ایسا نہیں. اسی طرح سوتیلی بیٹی ہے, کسی نے شادی کی ہے, لڑکی سوتیلی بیٹی ہے, سوتیلی بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے تو سوتیلا باپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, سمجھ رہے ہیں؟ سوتیلا باپ سوتیلی بیٹی کو جب 9 سال کی ہو جائے, پیار کرنا ہے سر پہ چادر ہو پیار کرے, ہاتھ نہیں لگا سکتا. مفتی تاریخ صاحب, اگر کوئی نمازی پرہیزگار شیطان کی بگاہ میں اپنی زندگی میں ایک بار یہ پھر یہ ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، یہ مجھ سے الگ میں پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آگے پڑھ لیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ذاتی نوعیت کے الگ سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.